أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں رب تعالی شانہ نے مفصل واقعہ اصحاب کہف کا بیان فرمایا. اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی خاطر اور اسلام پر جمنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا، بعض علماء کی تشریحات کے مطابق کہ ایک تو انہوں نے پناہ لی تھی محفوظ مقام میں، ایک جگہ اور مقام تلاش کیا تھا، دوسرے یہ کہ کچھ ساتھیوں کو تیار کیا، تیسرے رقیم سے مراد کتاب جو ان کے پاس آسمانی نازل ہوئی تھی وہ مراد لی گئی ہے، وہ اپنے ساتھ انہوں نے لے لی تھی. تو جگہ کا انتخاب کیا، افراد کا انتخاب کیا، پھر کتاب اپنے ساتھ لی، پھر اس میں پڑاؤ ڈال کر کے اپنے ایمان کی حفاظت اور توحید پر جمنے کے لیے کوشش کی. اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی جانب سے جو وحی آپ کے پاس نازل کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجئے، لوگوں کو پڑھ کر سنایا کیجئے. وہ بھی کتاب پڑھتے تھے، آپ بھی کتاب پڑھ کے سنائیے. لا مبدل لکلماتہ، پروردگار کے کلمات میں، احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. برخلاف دنیاوی لوگوں کے اور دنیا میں پائے جانے والے افراد کی جو رائے ہوتی ہے، بڑے بڑے دانشور حضرات ہوتے ہیں، مفکرین ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں تو تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے اللہ کی بات. اور دنیا کے اندر جا بجا تبدیلیاں آتے رہتی ہیں، بدلاؤ ہوتا رہتا ہے. آج کسی نے کوئی بات کہی تو کل اس کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. سائنسی انکشافات، ہر نئی تحقیق پرانی تحقیق کا انکار کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری باتوں کے اندر تبدیلی نہیں ہے، ہم جو پرانے واقعات بیان کرتے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، پرانی حقیقت اور پرانی تحقیق جو بیان کی جاتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، آسمان و زمین کی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ سچی ہوتی ہیں. تو قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے کی چیز ہے، تحقیق کی کتابیں اور بھی ہیں لیکن قرآن کی تحقیق سب سے مضبوط ہے. لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کو تم پناہ کی جگہ نہیں بنا سکتے ہو، وہ ہوا کر کے آپ کو ایک ہی مرکز ملے گا، نتیجے پر یہی پہنچو گے آپ کہ بس اٹل بات جو ہے وہ قرآن کی ہے، صحیح بات جو ہے قرآن کی ہے، پختہ جو بات ہے وہ قرآن کی بات ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور پناہ تمہیں نہیں مل سکتی ہے ہرگز، یہیں آؤ گے پھر پھرا کر کے. دوسرا ایک حکم یہ دینے کے بعد کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور لوگوں کو سنانے کا اہتمام کیجیے. دوسرا یہ حکم کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے ساتھ میں رہنے والے جو لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو ساتھی بنائیے جو خاص اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. تعلق مع اللہ والوں کو اپنے ساتھ رکھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو لوگ صبح اور شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں, يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اللہ کی یاد اللہ کو مراد بنائے ہوئے ہیں کہ ہماری مراد اللہ ہی ہے, ہمارا مقصود اللہ ہی ہے, ہم کو اللہ چاہیے, اللہ کی رضامندی میں لگے ہوئے ہیں, ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہیں, فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تعلق مع اللہ والے جو اللہ چاہتے ہیں. ہمارے بزرگان دین نے بڑی اہم بات یہ بیان فرمائی ہے, اللہ سے اللہ کو چاہنا چاہیے. دعائیں بہت مانگتے ہیں ہم, دنیاوی لحاظ سے چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں, وہ چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ سے, دولت مانگی, ثروت مانگی اور ملازمت مانگی, فراخی مانگی, راحت مانگی, چین مانگا, سکون مانگا, ہر چیز مانگتے ہیں. اللہ والوں نے بتایا ہے کبھی اللہ کو بھی مانگو کہ اللہ ہم کو آپ چاہیے, اے اللہ ہم کو آپ چاہیے, یہ بھی مانگنے کی چیز ہے. اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے, بہت بڑی چیز ہے اگر مل جاتی ہے تو, اور بہت بڑی دعا ہے اگر کسی کو توفیق ہوتی ہو تو. اللہ سے اللہ کی ذات کو مانگنا چاہیے, اللہ کے قرب کو مانگنا چاہیے. یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم, اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائے, یعنی توجہ کیجیے اپنے خاص لوگوں کے اوپر, اپنا حلقہ بنائیے, اپنے لوگوں کے ساتھ رہیے, ان پر توجہ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے صحابہ اکرام ہیں, آپ کے جو عشاق ہیں اور آپ کی ایک نظر کرم کے ہمیشہ محتاج رہتے ہیں, جن آپ کی جدائی کی جن کو برداشت نہیں ہوتی ہے, گھروں میں رہتے ہیں بے چینی ہو جاتے ہیں تو فوراً آ کے آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں, آپ کے دیدار کو دیکھ کر کے, آپ کے دیدار سے مشرف ہو کر کے, ایسے لوگوں سے آپ توجہ مت ہٹائیے. واقعہ گزشتہ بھی میں نے یہ سنایا تھا کہ بعض کفار اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ درخواست کی تھی. واقعات تو اس آیت کے تحت مختلف بیان کیے گئے ہیں, ایک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بعض بڑے بڑے لوگوں نے آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ آپ کے پاس میں موجود رہنے والے لوگ کم تر لوگ ہوتے ہیں, حیثیت نہیں ہے ان کی دنیاوی اعتبار سے, مالدار نہیں ہوتے ہیں, کپڑے ان کے صاف نہیں ہوتے ہیں, بدن ان کا خوشبودار نہیں ہوتا ہے, ان کو آپ اپنی مجلس سے ہٹائیں تو ہم آپ کے قریب ہوں گے, آپ کی بات سنیں گے, اسلام سے قریب ہوں گے, اسلام لے آئیں گے, اسلام کو قوت پہنچے گی. تو یہ خیال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی بات بظاہر مناسب ہی معلوم ہو رہی ہے کہ ایک طرف میرے مجلس کے لوگ ہیں, اگر میں مصلحت کی خاطر ان کی مجلس الگ کرتا ہوں تو یہ میرے قریب والے لوگ ہیں, مصلحت کو جان لیتے ہیں, لہذا اگر میں علیحدہ مجلس بھی قائم کرتا ہوں تو ان کو تکلیف اتنی نہیں ہوگی. ایک مجلس الگ سے قائم کر کے کفار کو اور اسی طریقے سے بڑے بڑے سرداروں کو میں جو اسلام کی دعوت دے سکتا ہوں, اسلام کے قریب کر سکتا ہوں. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو چھوڑنے کی جو خاص اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے مالدار لوگ اگر اسلام کے قریب ہوتے ہیں تو اسلام کو قوت ملے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں, اسلام کو قوت سرداروں سے نہیں ملی ہے, اہل ایمان کے اخلاص اور تقوی کی برکت سے ہی اسلام کو قوت ملی ہے. تقوی اصل چیز ہے, ایمان ہی اصل چیز ہے. پختہ ایمان والوں سے ایمان میں مضبوطی آئی ہے, تقوی والوں سے اسلام کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے. لہذا آپ کی آنکھیں ان سے نہیں پھرنا چاہیے. پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں خاص طور پر اپنے آپ کو بٹھائیے. یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض فقراء صحابہ جو غریب قسم کے صحابہ اکرام تھے ان کے پاس آ کر بیٹھے اور کہا کہ مجھ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں. اور بعض دفعہ جو ہے جب آدمی اونچے درجے کے ہو جاتے ہیں, اللہ والے اور خاص اللہ سے تعلق والے ہوتے ہیں. نبی تو نبی ہے, عام لوگوں میں زیادہ رہنا عارفین کی اللہ والوں کی عادت نہیں ہوتی ہے, وہ زیادہ جو ہے خلوت کو ترجیح دیتے ہیں جلوت کے مقابلے میں. تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ روکے رکھیے اپنے آپ کو, آپ کا تو یہی تقاضا کرے گا نفس, اور آپ چاہیں گے یہی کہ مجھے مخلوق کے اندر اتنا نہیں رہنا چاہیے, لیکن آپ اپنے آپ کو جمائیے. کیونکہ جو عارفین ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ زیادہ جو ہے عام لوگوں کے اندر بیٹھیں, کیونکہ ان کا مزاج الگ ہوتا ہے, ان کا مزاج الگ ہوتا ہے. تو عارف جو ہوتا ہے, اللہ والے جو ہوتے ہیں, مجموعے ازداد ہوتے ہیں, رہتے ہیں یہیں پر لیکن کہیں اور بھی ہوتے ہیں, عام مجلس میں بھی ہیں لیکن بظاہر ان کا دل یہاں پر نہیں ہوتا ہے. قلب تو ہوتا ہے, قالب تو ہوتا ہے, قلب نہیں ہوتا ہے, جسم تو ہوتا ہے, دل نہیں ہوتا ہے, نظر یہاں دکھائی دیتی ہے, ذہن یہاں نہیں رہتا ہے ان کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جمائیے, آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ صبر کہتے ہیں جو چیز آپ کے لیے دشوار ہو, مشکل ہو, اس پر آپ اپنے آپ کو ٹکائیے. جس پر آپ مشکل سمجھ رہے ہیں, جو چیز آپ کو ناگوار ہو رہی ہے, اس پہ اپنے آپ کو ٹکائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بظاہر صحابہ اکرام کے ساتھ عام حالات کے اندر ٹائم دینا, وقت دینا, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اعتبار سے تھوڑا سا جو ہے آپ کے اپنے عارفانہ تقاضے کے اعتبار سے مشکل تھا, لیکن حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے. تو اسی وجہ سے علماء نے بیان فرمایا ہے, اللہ والے بظاہر بعض دفعہ لوگوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں موجود نہیں رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں وہاں پر. تو ایک حکم تو یہ دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہیے آپ, اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو خاص اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. دوسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ آپ کی آنکھیں ان سے نہیں ہٹنی چاہیے, یعنی آپ توجہ بھی دیجیے, خاص توجہ کا اہتمام کیجیے آپ کے خاص متعلقین میں. ترید زینت الحیات الدنیا, آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت آپ کو حاصل ہو جائے, یعنی مراد یہ ہے کہ اسلام کو رونق ملے گی, چند لوگ جو رئیس شمار ہوتے ہیں, مالدار شمار ہوتے ہیں, اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کو مزید تقویت ہو جاتی ہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کام ایسا کیجیے, لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, اسلام کے سلسلے میں اور اسلامی تعلیمات کے اندر بالخصوص غافل لوگوں کی رائے کو, ان کے مشوروں کو قبول مت کیجیے. اہل اسلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے ان کی رائے مت لیجیے اسلام میں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, ان کی بات کیسے آپ قبول کر سکتے ہیں جن کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے پھیر دیا ہے, ہماری یاد سے پھیر دیا ہے, وہ قابل ہی نہیں ہے ان سے مشورہ لینے کے, رائے لینے کے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, اسلام کے مزاج سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, وہ اپنی نفسانی خواہش پہ چلنے والے لوگ ہیں, اگر ان کی بات مانیں گے تو پھر ٹیڑھے راستے پر چلائیں گے وہ. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, تیسری بات یہ ہے کہ جو اسلام سے تعلق نہیں قائم رکھتے ہیں, اللہ سے تعلق قائم نہیں رکھتے ہیں, ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے, مزاج بہت آگے بڑھ جاتا ہے, نہ وہ اسلام کو جانتے ہیں, نہ مزاج اسلامی کو جانتے ہیں, نہ تعلیمات اسلام سے واقف ہیں, اور پھر مخلوق کو جس حد میں رہنا ہے مخلوق کے حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, ان کا معاملہ آگے بڑھا رہتا ہے. تو لا تطع من اغفلنا قلبہ, ایسے لوگوں کی بات مت مانیے, آپ اپنے لوگوں میں جمع رہیے, اپنے لوگوں پر توجہ دیجئے, اور انہی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملنے والی ہے, انہی کے ذریعے سے اسلام کو فوقیت حاصل ہونے والی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, قرآن اپنے اسلوب سے ہٹ کر کے تھوڑا سا الگ نظریے سے, الگ اسلوب سے خطاب فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم, حق میرے پروردگار کی جانب سے نازل ہو گیا ہے, جو واضح کرنا تھا واضح ہو گیا. ہم خاص مجلس کفار کے لیے الگ لگائیں, مالداروں کے لیے الگ لگائیں, غریبوں کے لیے الگ لگائیں, ایسا اسلام میں کوئی ضابطہ نہیں ہے. نماز پڑھیں گے تو سب ایک ساتھ, بیان ہوگا تو سب کے لیے ایک ساتھ ہوگا. عمومی مجلسیں اسی وجہ سے ایک ساتھ ہوتی ہیں, رؤسا بھی اس کے اندر ہیں, مالدار بھی اس کے اندر ہیں, فقیر بھی ہے, غریب بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, سب ایک مجلس میں آ جاتے ہیں. قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ, یہ تو ہم کریں گے جو اپنے پروردگار کی جانب سے آ رہا ہے وہی برحق ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, جس شخص جو چاہتا ہے اسلام قبول کر لے, ایمان لے آئے, وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, اور جو چاہے کفر کر لے. ہماری جانب سے مکمل اختیار ہے, ایمان کے اندر بھی اختیار ہے, کفر کے اندر بھی اختیار ہے. لیکن اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کفر کو اختیار کرے گے تو اللہ کو راضی ہو, اللہ کو رضامند کر لو گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعتدنا للظالمین نارا, ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر لیا ہے. کفر اختیار کریں گے تو ظلم کریں گے, اور ظلم کا نتیجہ ہمارے پاس میں آگ ہے, جہنم ہے. احاط بهم سرادقها, جو آگ لوگوں کو ظالموں کو جس آگ کی قناتیں ہیں, جس کی جو آڑے ہوں گی اور جو اس کی باڑیں ہوں گی آگ کی جلتی ہوئی, وہ ایسے لوگوں کو جو ظالم ہیں گھیر لے گی, احاطہ کر لے گی ان کا. یعنی کفر کا اور ایمان کا اختیار ہر شخص کو دیا جا رہا ہے, اسلام مجبور تو نہیں کرتا ہے, لیکن آپ کے سامنے جب یہ اختیار ہے کہ آپ اسلام بھی قبول کر سکتے ہیں, کفر بھی اختیار کر سکتے ہیں. اسلام قبول کرنے پر آپ کو نتیجہ بعد میں بیان کیا جائے گا, کفر کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جہنم تیار ہے, پھر بتا دیا جا رہا ہے. اور جہنم کا مختصر سا خاکہ بھی پیش کیا جا رہا ہے, احاط بهم سرادقها, کہ جو جہنم کی آگ کی قناتیں ہیں, جو آس پاس کی جو اس کی اٹھنے والی دیواریں ہیں, اس کا حکم یہ دیا جا رہا ہے, وہ سب لوگوں کو گھیر لے گی. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے گھیرنے والی جہنم کی قناتیں چار ہیں, جو کافروں کے گھیر لیں گی, چار قسم کی قناتیں ہوں گی جو گھیریں گی, اور ایک قنات کی, ایک دیوار کی مسافت اتنی ہوگی کہ ایک آدمی اس ایک دیوار کے اندر جہنم کی آگ کی 40 سال چلتا رہے گا تو ختم نہیں ہوگی, اتنی موٹی آگ کی ایک ایک دیوار ہوگی, اور ایسی چار دیواریں کافر کو گھیرے ہوئی ہوں گی, تو مکمل آگ کے اندر ہوگا. وہ ترمذی شریف کی روایت میں آیا, احاط بهم سرادقها, پورا محیط ہے وہ آگ. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, چھوٹا سا نقشہ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی آگ کے اندر ہول بھی ہوگا, جل بھی رہے ہوں گے, پھر جو ہے جل کے پھر دوبارہ جو ہے وجود بھی مل رہا ہوگا ان کو, مرنے موت تو ہے نہیں وہاں پر, گلنا سڑنا پھر جو ہے ابھر کے پھر وجود مل جانا, دوبارہ صحیح ہو جانا, ایسے موقع پر فریاد کو چاہیں گے, پکاریں گے. وہیں یستغیثو, اگر وہ لوگ چاہیں گے فریاد, یغاثو تو فریاد رسی کی جائے گی ان کی, مدد کو پکاریں گے تو مدد ہوگی ان کی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما ان کل محل یشو الوجوہ, ایسے پانی سے مدد کی جائے گی, کل محل یشو الوجوہ, جو بالکل تیل کی تلچھٹ کی طرح سے ہوگا, چہروں کو بھون کر کے رکھ دے گا. پانی کو پکاریں گے, پانی 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 چاہیں گے, اور ایسے موقع پر سورہ اعراف کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے اہل جنت کا حال بھی دکھائیں گے, آگ میں پڑے ہوئے ہیں, ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کا حال بھی دکھائیں گے. تو اہل جنت سے پوچھیں گے کہ جو تم کو نعمتیں میسر ہیں تھوڑی ہمیں بھی دے دو, جو پانی تمہارے پاس ہے تھوڑا ہمیں بھی دے دو. اہل جنت کہیں گے کہ جو ملنا تھا مل گیا اللہ کی طرف سے, ہم پر اللہ کی فضل اور مہربانی ہے, تم پر اللہ کی عذاب اور اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, پکارا جائے گا, فریاد رسی کی جائے گی ان کی ایسے پانی کے ذریعے سے جو بالکل تیل کی چلچھٹ کی طرح ہوگا, یشوی الوجوہ, جو چہروں کو جھلسا کر کے رکھ دے گا, بھون کر کے رکھ دے گا. پانی پینے کے لیے بڑھیں گے آگے, خوشی میں جب دیا جائے گا ان کو, بےتابی کے اندر اور پریشانی کے عالم میں قریب کریں گے پانی کو, جیسے ہی پانی قریب ہوگا چہرے کا پورا گوشت جھڑ جائے گا, یشوی الوجوہ, بھون جائے گا انسانوں کا چہرہ, اور جب پیٹ میں جائے گا منہ سے نکلتا ہوا جس راستے سے گزرے گا ساری آنتیں کٹ جائیں گی, سارا جسم گل کے نیچے سے نکل جائے گا پانی. یشو الوجوہ بئس الشراب, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہی بری پینے کی چیز ہے یہ جو ان کو دی جائے گی. یہ چھوٹا سا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ دنیا کے اندر سمجھ یہ رہے تھے کہ یہاں پینے کی چیزیں بہت آرام کی ہے, پینا چاہیے, یہاں کفر اختیار کر لے سکتے ہیں دنیاوی آرام کے لیے, تو یہ آرام تم کو آگے ملنے والا ہے. وساعت مرتفقا, کیا ہی برے آرام کی جگہ ہے جہنم. وساعت مرتفقا, جہنم کیا ہی بری ہے آرام کے اعتبار سے, یعنی کوئی آرام کی جگہ ہے, وہ آرام ملے گا, قرار کی جگہ ہے, لیکن ایسی بری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا, ایمان کا بھی اختیار بندوں کو دیا گیا ہے, انسان مجبور نہیں ہے, فاعل بھی ہے, مختار بھی ہے, یعنی ایمان کو اختیار بھی کر سکتا ہے اور اس پہ چل بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا, نیک کام بھی کیے, انا لا نضيع اجر من احسن عملا, ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اس شخص کے اجر کو جو نیک کام کرتا ہے. اللہ کے پاس ہر نیک کام کا اجر ہے, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، نیک کام ذرہ برابر بھی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا. اور ذرہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں ہم سب، کہ دھوپ کی روشنی میں نظر آنے والے باریک باریک جو تنکے ہوتے ہیں، اتنا بھی اگر کسی کا عمل ہے، بلکہ وہ تو ایک سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، نیتوں پر اجر ہے. نیت تو کوئی ظاہر میں عمل کے اعتبار سے حصے وجود نہیں ہوتا ہے اس کا، نیک نیت پر بھی اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عدن یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں. تجری من تحتہم الانہار، اللہ تعالیٰ چھوٹا سا نقشہ جنت کا بھی کھینچ رہے ہیں. ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. دو کیفیتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں اس کی، کہ ایک تو پورا کا پورا محل آپ کا اس طریقے سے ہوگا کہ اس کے نیچے سے شیشے کی طرح سے بالکل ایسا نظر آتا ہوا ہوگا کہ نیچے نہر جاری ہو رہی ہوگی. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے عموماً آج کل محلات بنائے جاتے ہیں، محل ہے سائیڈ میں یا بیچ میں سے تھوڑا سا ایک نالا والا یا آبشار کی شکل بنا کر کے اس کو نہر جاری کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ دنیا میں تو یہ معمولی قسم کی چیزیں ہیں، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنت کے اعتبار سے بنائیں گے. وہاں نہر اصل ہوگی جو نیچے سے جاری ہوگی، سامنے سے جاری ہونا بھی نیچے سے جاری ہونا ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پورے محل کے نیچے سے جو ہے پانی بہتا ہوا ہوگا، یعنی سمندروں کے اوپر جس طریقے سے گھر بنا کر رکھ دیا جائے تو کتنا خوبصورت ماحول ہوگا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب. اور جنت کا ایک معمولی سا نقشہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت کے اندر ان باغوں کے اندر سونے کے کنگنوں کو پہنایا جائے گا، سونے کے کنگن پہننے کے جنتیوں کے لیے میسر کیے جائیں گے. یہ تو ایک عام آدمیوں کا بیان ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے سونے کی چیز پہننا حرام ہے، اور جنت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کنگن پہنائیں گے. یہاں جو چیز حرام ہے وہاں وہ چیز حلال بھی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جگہوں کے اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے، یہ جگہ ناجائز ہے وہ جگہ جائز ہو جائے گی، یہ جگہ بعض دفعہ اچھا نہیں لگتا ہے. اگر ہم لوگ چوڑیاں پہنے، ظاہر سی بات ہے کنگن پہنے، ہمیں جچتا نہیں ہے وہ، لیکن جنت میں جچے گا وہ. جگہ کے اعتبار سے چیزیں بدل جاتی ہے، عرف اور رواج کے اعتبار سے چیزیں جچنے بھی لگ جاتی ہیں. تو یہاں بظاہر کنگن اگر پہن گئے ہم لوگ تو اتنا اچھا نہیں نظر آئے گا. لیکن دوسری ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کنگن کون پہنتے تھے پہلے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بادشاہ پہنتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کو کنگن پہنائیں گے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہر جنتی آخرت میں بادشاہ ہے. دنیا کے اندر پہلے بادشاہ لوگ پہنا کرتے تھے کنگن کو، جنت میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تو یہاں آ گیا تو یہاں کا بادشاہ ہے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور وہ لوگ پہنیں گے ایسے کپڑوں کو جو سبز ہوں گے. ہر ایک قسم کے کپڑے پہننے کے لیے دیجیے، ہر جگہ جو ہے سرسبزی شادابی رونقی رونق ہے، سبز رنگ کے اندر تھوڑا سا رونق پن زیادہ ہوتا ہے، تو وہ رونق اور زیادہ ظاہر ہو جائے گی کپڑوں کی وجہ سے. من سندس، باریک قسم کا ریشم کا لباس اللہ تعالیٰ ان کو اندر پہلے پہنائیں گے. پھر وہ استبرق، موٹے قسم کا لباس ان کو اوپر سے پہنایا جائے گا، وہ بھی ریشم کا ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک، اور جس طریقے سے دلہنوں کے لیے مسحری تیار کی جاتی ہے، مسند تیار کی جاتی ہے، جنتیوں کے لیے اونچے اونچے مسند تیار کیے جائیں گے. کیا کریں گے وہ لوگ؟ متکئین فیہا، آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگا کر کے. نعمت ثواب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم نے تو عمل دیکھ لیا اور اس کا بدلہ بھی دیکھ لیا، یہ عمل دیکھو اس کا بدلہ دیکھو، نعمت ثواب کتنا اچھا بدلہ ہے ایمان والوں کو جو ملے گا. وحسنت مرتفقا، اور جنت کتنی اچھی ہے آرام کے اعتبار سے، جہنم کتنی بری تھی آرام کے اعتبار سے، جنت کتنی اچھی ہے آرام کے اعتبار سے. تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے نتائج کو ذکر فرمایا ہے کہ لوگ مادی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور مال کو، دنیاوی چیزوں کو، مادیت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. قرآن سورۃ الکہف میں بالخصوص جن چیزوں کی طرف توجہ دی جا رہی ہے شروع سے، وہ یہ کہ ایمان، عمل صالح، توحید پر قائم رہنا، توحید پر جمع رہنا، اسلام میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہی ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی چیز ہے. آگے بھی اسی سلسلے میں یہ مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے مزید تمثیل کے ذریعے سے، وضاحت کے ذریعے سے، کہ دو گروہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کامیابی کس کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. عرب کا ماحول پہلے بلکہ آج بھی ہے زیادہ تر جو ہے خشکی کا ماحول ہے, پانی بہت کم میسر ہوتا ہے. آج کل اللہ نے حالات کھول دیے ہیں لیکن پھر بھی تنگی پائی جاتی ہے جہاں پر ریگستانی علاقے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو عرب کے اندر پانی کا میسر ہونا, پھر وہاں پر باغات کا لگنا, پھر سرسبز و شاداب باغات کا ہونا, ہرے بھرے باغات کا لگنا بہت ہی مشکل بات تھی. اگر کسی کے پاس میں ہرا بھرا باغ ہوتا تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی وہ. تو یہاں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو افراد کا ہے, کہ ان دو افراد میں سے یہ دو افراد اپنے والد سے میراث میں کچھ مال ملا تھا ان کو, وہ مال کو انہوں نے لگا کر کے جائیداد بنائی, کھیتی باڑی کی, اس کے اندر باغات وغیرہ کا اہتمام کیا ایک شخص نے, اور دوسرے شخص نے سارے مال کو غریبوں میں, فقراء میں, اس میں اس میں, نیک کاموں میں خرچ کر لیا. تو ان دونوں افراد کی مثال بیان کی جا رہی ہے. بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی دو آدمیوں کی مثال ہے. یہ دو شخص ایسے تھے کہ ایک کافر تھا ایک مومن تھا, ایک کے پاس مال تھا ایک کے پاس میں مال نہیں تھا, اس نے خرچ کر دیا تھا. ان دو افراد کی مثال بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں. مثال میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھا بھی دیے مثال دے کر کے کہ دو آدمی ہیں, دونوں میں سے ایک کے پاس دو باغات ہیں انگوروں کے. عرب کے اندر, ملک عرب میں خشک زمین کے اندر انگور کا باغ بہت ہی اہمیت کی بات ہوتی ہے. انگور کی بیل کے لیے پانی بھی بہت مقدار میں ہونا پڑتا ہے. اور دوسری بات انگور کا باغ ہے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایسا انتظام کیا اس باغ کے لیے, ایک باڑھ ہوتی ہے ہر باغ کی, اس باغ کی باڑھ ہم نے کھجوروں کے درخت سے لگا دی تھی. باغ ہے خوبصورت قسم کا, اطراف میں جتنے جھاڑ ہیں اس کی باڑھ کے لیے وہ سب کھجور کے درخت ہیں, وہ بھی سرسبز اور شاداب ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, جتنی جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں کھیتی ہے. انگور کی بیلیں, بیچ میں جو ہے زبردست قسم کی کھیتی, اور اطراف میں پورے کھجور کے باغات. کلتل جنتین آتت اکلہا, پھر دوسرا یہ کہ موسم کے اعتبار سے دونوں قسم کے باغات میں زبردست قسم کے پھل آتے تھے, پورا مکمل انتظام. ولم تظلم منہ شیئا, کوئی باغ کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا تھا, مکمل پھل اس کو ملتا تھا. وفجرنا خلالہما نہرا, درمیان سے اللہ تعالیٰ نے نہر بھی جاری کر دی تھی. باغ بھی ہے, انگور کا بھی باغ, کھجور کا بھی باغ, کھیتی بھی ہے اور نہر بھی ہے, اور عرب کے علاقے میں. وکان لہو ثمرن, یہی نہیں بلکہ اس کے پاس میں اور زیادہ مال و دولت بھی بہت زیادہ تھی اس شخص کے پاس میں. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا, اب یہ شخص اطراوے میں آ گیا, بڑائی میں آ گیا, تکبر میں آ گیا, اور اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا, کہا جاتا ہے وہ اس کا بھائی تھا, وہ ہوا یوہا ورہ, اس سے باتیں کر رہا تھا, انا اکثر من کمال و اعز نفرا, میرے پاس مال ہے, میرے پاس میں اولاد ہے, میرے پاس میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے, خادم ہیں, اور میرے پاس اتنے ورکر ہیں, اتنے ملازمین ہیں, میں تو بڑا آدمی ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, اور داخل ہونے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا تھا, کیونکہ جو آگے واقعہ پیش آیا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم ہی کرنا ہے. وہ کیسے ظلم کر رہا تھا, اس طریقے سے, قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, کہ میں نے اس باغ کو جتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا ہے, جتنا اس پر توجہ دی ہے, جتنے ملازمین اس کے لیے رکھے ہیں, جتنے کام کے کرنے والے اس کے لیے رکھے ہیں, بڑی تعداد میں بہت اچھا انتظام میں نے کر لیا ہے, اور کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی. میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. ولن ما اظن ان تبید احادی یہ بدا, میں خیال کہ نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ ختم ہونے والی ہے, ہمیشہ رہے گی, ایسا میں نے انتظام کر دیا ہے. اور یہی نہیں کہا بلکہ تکبر میں آ کر یہاں تک کہہ دیا, وما اظن الساعۃ قائمۃ, یہ کیا ختم ہوگی, میں تو کہتا ہوں قیامت بھی نہیں آئے گی. وما اظن الساعۃ قائمۃ, قیامت قائم ہوگی تو کہتا ہے, لوگوں سے سنا جاتا ہے قیامت قائم ہوگی, سب ختم ہوگا, میں نے خیال کرتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. عجیب بات یہ لوگ کہتے تھے پہلے بھی, بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے کفار اور مشرکین میں سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر مال دیا ہے, اگر چلو قیامت ہم نہیں مانتے, رضا رضا ہونے کے بعد پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے, مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے, اگر اٹھ بھی جائیں تو دنیا میں ملا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں ملے گا. عجیب بات یہ کرتے تھے, جب اللہ نے ہم کو یہاں دیا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دیں گے, یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے. حالانکہ نتیجہ یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو دے دیا جاتا ہے سب کو اور آزمایا جاتا ہے, لیکن آخرت میں جو دیا جاتا ہے ایمان کی شرط کے ساتھ دیا جاتا ہے, وہ تو ایمان ہی نہیں ہے تو آخرت میں کس اعتبار سے ملے گا. تو وہی کہہ رہا ہے کہ وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اگر مجھے لوٹا دیا جائے میرے پروردگار کے پاس, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں اس سے بہتر حالت میں ضرور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹا کر وہاں بھی دیں گے, اگر یہاں دیے ہیں تو وہاں پر بھی مجھے ضرور دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور یہاں سے اچھا دیں گے. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, دوسرا آدمی سنتے رہا اس کی باتیں, سن کر کے اس نے کہا, وہ يحاور, وہ بھی اس سے گفتگو کر رہا تھا, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, پہلے تو اسے سمجھایا کہ کیا تو کفر کر رہا ہے اللہ کے ساتھ میں, کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے, اپنے مال پہ اترا رہا ہے, اپنی دولت پہ اترا رہا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے جو دولت اپنے مال کو خرچ کیا ہے یہ ہمیشہ تیرے ساتھ میں رہے گا, یہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا احسان ہے. یہ اس آیت میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں وہ اللہ کا احسان ہوتی ہے, انسان اپنے بل بوتے پر نہیں کماتا ہے, وہ اسی کی جو ہے تلقین کر رہا ہے اپنے ساتھی کو, اکفرت بالذی خلقک من تراب, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا, من تراب, مٹی سے پیدا کیا ہے, یعنی اللہ نے اپنی خالقیت تجھے دکھائی ہے, تجھے اپنی نسل کو اور اپنی آبا و اجداد کو دیکھنا چاہیے کہ تو حضرت آدم کی نسل ہے, آدم کو اللہ نے بنایا ہے من تراب, مٹی سے اللہ نے بنایا ہے, ثم من نطفۃ, پھر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا ہے, ایک بے حیثیت پانی سے, ثم سواک رجلا, پھر تجھے غور کرنا چاہیے کہ کیسے بھلا چنگا تجھے اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا, چاہتا تو غیر مناسب بنا دیتا, انسان اشرف المخلوقات ہے, اعضا انسان کے بالکل متوازن ہیں, ہر چیز جگہ جگہ بالکل فٹ طریقے سے لگی ہوئی ہے, جانوروں کی طریقے سے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ منہ نکلا ہوا, ناک نکلی ہوئی, کان بڑے ہوئے, دم لگی ہوئی وغیرہ وغیرہ, ایک اشرف المخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے انداز میں پیدا فرمایا ہے, بنایا ہے. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رب تو اللہ ہے اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. تو شرک کر رہا ہے اللہ کے ذات اپنے اسباب کو اور اپنی تجارت کو, وہ شرک کے اندر مبتلا تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی میں اپنے اعتبار سے لگا لیا ہوں, مجھے کسی نے نہیں دیا ہے, میں اپنے بل بوتے پر کھڑا ہوا ہوں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اب یہ نصیحت کرتے ہوئے دوسرے شخص کو کہہ رہا ہے کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کہا جب تو داخل ہو رہا تھا اپنے باغ میں, ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ, تجھے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت میں یہ کہنا چاہیے تھا اللہ نے جو چاہا میرے ساتھ وہ ہوا ہے, جو اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے وہ ہوا ہے. لا قوۃ الا باللہ, اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی قوت جو ہے کار فرما نہیں ہوتی ہے, تجھے یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کوئی چیز کو دیکھو اور تمہیں اچھی لگے تو اس موقع پر تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو, کیونکہ اس میں دو چیزوں کی تعلیم ہے, ایک تو یہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو چیز بھی تمہیں اچھی لگے گی دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو, کسی بھی قسم کی چیز ہو, کسی بھی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو, لم یضرہ, وہ چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی یا اس میں تمہیں نقصان نہیں ہوگا, گھاٹا نہیں ہوگا, ایک روایت میں آیا ہے. بعض روایتوں کے حوالے سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے یہ جملہ کہہ دینے کی وجہ سے اس چیز کو نظر نہیں لگتی ہے, ماشاء اللہ کہنے سے, لا قوت الا باللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی ہے. اگر اپنے پاس کی نعمت کو ہی آدمی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ رہا ہے تو اپنے مال پر نہ اترانے والا عمل بھی ظاہر کر رہا ہے, اللہ نے دیا ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے, اس لیے اپنے پاس والی نعمتوں کو کہنا چاہیے. اور دوسرے ہے کہ خود اپنے مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے, آدمی کی نظر خود اپنے مال پر بھی لگتی ہے, دوسروں کے مال کو بھی لگتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نظر صرف دوسروں کی اپنے کو لگتی ہے، اپنی نظر اپنی اولاد کو بھی لگتی ہے، اپنی نظر اپنے مال کو بھی لگتی ہے، اپنی نظر دوسروں کو بھی لگتی ہے، دوسروں کی نظر اپنے کو بھی لگتی ہے۔ نظر و حق، نظر حق ہے تو نظر کا تعلق لگنے سے ہے، لگتی کسی کو بھی ہے، چاہے اپنا ہو چاہے غیر کا ہو۔ تو ایسے موقع پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنے کا تو اہتمام ہے، لا قوت الا باللہ بھی بڑا لینا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم باغ میں داخل ہوتے ہوئے تجھے یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اترانا نہیں چاہیے تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں نے اس پر محنت کی ہے، اتنا میں نے مال لگایا ہے، اتنے ورکر اس کے ہیں، اتنا مضبوط طریقے سے یہ انتظام چل رہا ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال اور اولاد کے اعتبار سے، تو یہ سمجھتا ہے میرے بارے میں، تو فعسى ربي ان يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے نواز دے گا تجھ سے بہترین جنت، تجھ سے بہترین باغات۔ یہ دنیا کے اندر تجھے باغات ملنے والے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے زیادہ باغات مجھے ملنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ناز مت کر، اترا مت، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا مت ہونا۔ کیوں؟ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے نوازے گا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ پر آسمانی آفت کوئی نازل ہو جائے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، جو اترا رہا ہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، یہ جو ہرا بھرا باغ تجھے نظر آ رہا ہے یہ ہو جائے گا بالکل چٹیل میدان، چکنا سپاٹ۔ اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، یا جو ایک نہر جو جاری ہے بہترین قسم کی ایسی جگہ میں، اس کا پانی بالکل زمین کے اندر ہی اندر پہنچ جائے گا، پھر اس پانی کو تو تلاش ہی نہیں کر سکے گا۔ ایسا ہوا ہے پہلے بھی کہ کئی چشمے سوکھ گئے، کئی دریا سوکھ گئے، کئی سمندروں کی جگہیں سوکھ گئی، اور اچھی قسم کے سونتیں سوکھ گئی زمین کے اندر، پہلے دیکھا گیا ہے۔ تو ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تو باغ کی فکر میں پڑا ہوا ہے، باغ تیرا جل کے راکھ ہو سکتا ہے، اور پانی پر تجھے ناز ہے، یہ پانی زمین کے اندر چلا جا سکتا ہے، اور یہ پانی تو کسی بھی مشین کے ذریعے سے نہیں لا سکتا واپس۔ پھر تجھے ناز ہے اپنے ورکروں کے اوپر، اپنے ملازمین کے اوپر، اپنے مشنریوں کے اوپر، اللہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے سارے کل سرمایہ کو گھیر لیا گیا، یعنی اس گردش میں آ گیا اس کا مال۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، پھر وہ اپنے ہاتھوں پر افسوس کے ساتھ ملنے لگا جو کچھ اس پر خرچ کیا تھا، کہنے لگا ارے یار یہ تو جتنا لگایا تھا کم از کم وہ تو نہ خرچ کرنا تھا، میں وہ بھی گیا، باغ بھی گیا، نہر بھی گئی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ وہی خاویت اعلی عروشیا، مفسرین فرماتے ہیں ہوا یہ کہ رات کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ لگی اس کے باغ کے اندر، اور پورا باغ جو ہے جل کر راکھ ہو گیا، جو کھجور انگور کی بیلیں پڑی ہوئی تھی، کھجور کے باغات جو تھے اس کے سارے نیچے گرے ہوئے تھے۔ انگور کی جو بیل ہوتی ہے وہ ٹٹیوں پر ڈالی جاتی ہے، تو پوری ٹٹیاں گری ہوئی تھی، پورا مال اس کا برباد ہو گیا تھا۔ وہی خاویت اعلی عروشیا، وہ اپنی ٹٹیوں پر پڑا ہوا تھا پورا باغ۔ ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہنے لگا یہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا تو یہ میرا انجام نہ ہوتا۔ اب اسے سمجھ میں آیا ولم تکن له فئۃ ینصرونه من دون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی جماعت بھی نہیں تھی جو اس کے کام آ سکتی ہو۔ ینصرونه من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی مدد کر سکے، کوئی جماعت اس کے ساتھ میں نہیں تھی۔ وما کان منتصرا، اور ایسے موقع پر خود اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی آپ مدد کر لے سکے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، لوگوں کو اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہوتا ہے جو کہ برحق ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو نتیجہ سامنے آنے کے بعد میں اور آزمائش کے بعد میں، ناکام ہونے کے بعد میں، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اختیار ہے وہی برحق ہے، اور اللہ کے پاس جو ہوتا ہے وہی ثواب کے اعتبار سے بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اخیر میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھ لو، تکبر کا انجام برا ہے، اور مالداری میں لگ کر کے آدمی اللہ سے غافل ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، یا اپنے مال پر اترانے لگے، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے جیسے اس شخص کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ کفر میں مبتلا ہو گیا، اپنے مال کے اندر اترانے میں لگ گیا۔ جیسے سورہ قلم کے اندر بھی باغ والوں کا ذکر ہے، وہ لوگ بھی اپنے مال پر اترائے تھے، قارون کو بھی اپنے مال پر ناز تھا۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا اور مال والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور نتیجہ یہی ہوا کہ سب اس دنیا کے اندر ہی اپنے مال سمیت غرق ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، کہ اپنے مال پر اترا دیا, قیامت کا ہی منکر ہو گیا, اترانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو ختم کیا. اور اس کے بعد میں اس مومن کا جو سرمایہ ہے اس کو بھی ذکر فرما دیا, ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. اہل ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ایمان والوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا میں اگر مل گیا تو بڑی نعمت ہے, آخرت میں بھی ملنے والا ہے. کسی کو اللہ نے مال سے نواز دیا, اولاد سے نواز دیا, سب کچھ دے دیا دنیا کے اندر, اہل ایمان میں سے ہے تو اسی صورت میں آخرت میں بھی ملنے والا ہی ہے. اگر دنیا میں کسی ایمان والے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا, جان کا حادثہ پیش آ گیا, اپنے اولاد کا حادثہ پیش آ گیا, مال میں حادثہ پیش آ گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تب بھی فائدے میں ہے ایمان والا, کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت میں ثواب ملے گا ہی ملے گا, اور دنیا کے اندر اس شخص کے گناہ بھی مٹیں گے. تو اہل ایمان کو اگر تکلیف بھی ہوتی ہے دنیا کے اندر تو بھی فائدہ ہے, نعمتیں ملتی ہیں تو بھی فائدہ ہے. تو ایمان بڑی دولت ہے, اور ایمان کے اوپر ملنے والی نعمتوں کے شکرانے کی یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے. ایمان ہو, عمل صالح ہو, دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر آدمی کو شکر گزاری کا جذبہ رکھنا چاہیے, دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے. جو نعمتیں انسانوں کو مل رہی ہے اس کے بارے میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کا احسان سمجھو. اپنے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ مت کہو کہ میں نے اپنے قوت پہ کمایا ہے, میں نے اپنے بلبوتے پر اسے حاصل کیا ہے, جو ملا ہے تمہیں اللہ کے ذریعے سے ملا ہے, ورنہ پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں. اگر انسان اپنے بلبوتے پر مان کر کے اس کو کرتا ہے تو پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں. جیسے ایک بادشاہ کے مشہور واقعہ ہے, مختصراً ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ والوں نے اپنے اپنے انداز سے سمجھایا ہے. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ کا جو ہے حال یہ بیان کیا گیا ہے مفتی محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں, ان کی کتاب میں ہے, لیکن میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں کہ انسان کو ان آیتوں میں بالخصوص جسمانی نعمتوں کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے, اور مادی اعتبار سے جو نعمتیں انسان کو مال کی, اولاد کی اور اس قسم کی حاصل ہوتی ہیں اس طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان کو ہر نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف سے ہے کہنا چاہیے, ورنہ ناشکری کے نتیجے میں یہ اس کے لیے سبق آموز واقعہ پیش آ سکتا ہے, چھن جا سکتی ہے نعمتیں. جیسے ایک بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑا پیٹ میں سخت درد ہوا, اس درد کی وجہ سے پیشاب اس کا بند ہو گیا, اور پیشاب جب بند ہوا ہے تو اللہ ہزاروں تدبیریں کیا, مختلف لوگوں کو علاج معالجے کے ذریعے سے بتایا اس نے, لیکن کہیں پر بھی اس کا علاج مکمل نہیں ہو سکا. قریب میں ہی ایک جھوپڑی رہتی تھی, اس جھوپڑی کے اندر ایک فقیر قسم کے آدمی یعنی اللہ والے رہا کرتے تھے. لوگوں کو ان کا علم ہوا, وہ ان کے پاس بھی پہنچے اس کے درباری, تو انہوں نے اپنی شرط لگائی کہ میں بادشاہ کے پاس نہیں آؤں گا, بادشاہ کو میرے پاس آنا پڑے گا. اس نے کہا کہ چلو ہماری غرض ہے, ہم جائیں گے ان کے پاس میں. وہ آئے تو اللہ والوں نے کہا کہ پوڑی میرے پاس ہے, درد کی دوا میرے پاس ہے, علاج میرے پاس ہے, معالجہ میں کر سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ آدھی سلطنت میرے نام کر دو. اس نے کہا کہ بھائی آدھی سلطنت کا سوال ہے, کیسے کریں اس کو؟ سوچ بچار کے بعد کہا کہ چلو دیکھ لیں گے, بات کی بات ہے, آدھی سلطنت آپ کے نام پر. انہوں نے پوڑی نکال کر دی اور یہ لے کر کے استعمال کیے, اپنے محل میں گئے, جو پیشاب بند تھا, درد ہو رہا تھا, درد ختم ہوا, پیشاب جاری ہو گیا. اب یہ بڑے خوش ہو گئے کہ پیشاب جاری ہو گیا ہے, چلو اچھی بات ہے. لیکن اسی لمحے میں پھر یہ سوچ, یہ بھی ایک اور حادثہ پیش آ گیا کہ جو جاری ہونے والی چیز تھی ایسے جاری ہوئی کہ بند ہی نہیں لے رہی تھی, بند ہونے کا نام نہیں تھا, پیشاب جاری ہوا تو بند ہی نہیں ہو رہا ہے. اب پھر یہ بادشاہ کے درباریوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے, یہ ایک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش ہے, جو پیشاب جاری ہو گیا تو بند ہونے کا نام نہیں لے رہا, اس کا کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے کہ چلو پھر وہی علاج کرائیں گے ان کے پاس جا کر کے. پھر وہ اللہ والوں کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا کہ میں علاج کروں گا, لیکن میری شرط وہی ہے, شرط یہ ہے کہ آپ آدھی سلطنت میرے نام کر دینا. بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت کروں گا پھر میں کس پہ حکومت کروں گا پھر؟ مجبوراً انہوں نے کہا دیا چلو ٹھیک ہے, بعد میں دیکھ لیں گے, اللہ والوں سے خوش آمد کر کے لے لیا جا سکتا ہے, آدھی سلطنت بھی آپ کے نام پر. انہوں نے ایک اور پوڑی نکالی, اس کے ذریعے سے انہوں نے بادشاہ نے استعمال کیا تو افاقہ ہو گیا. تو پیشاب لیول پہ آنا تھا جس طریقے سے جاری ہونا تھا ویسے جاری ہونے لگا, جس طریقے سے بند ہونا چاہیے بند ہونے لگا. وہ اللہ والے اب مالک بنے ہوئے تھے, بادشاہ وہ بنے ہوئے تھے, ان کی سلطنت تھی. انہوں نے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری جو سلطنت کا جو لفافہ مجھے دیا ہے اپنے نام میرے نام پر جو کیا ہے یہ تم ہی رکھو. میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے پیشاب کا ایک وقت پہ آ جانا اور اسی وقت میں پھر بند بھی ہو جانا, اتنی بڑی نعمت ہے جس کی طرف توجہ عموماً نہیں کی جاتی ہے. لیکن یہ اس نعمت کی میں قدردانی تم سے کرانا چاہ رہا تھا کہ تم نے اپنی پوری سلطنت کو ایک وقت کے پیشاب کے بند ہونے اور ایک وقت کے پیشاب کے جاری ہونے کے لیے صرف کر دی. زندگی بھر تم جو ہے پیشاب کرتے بھی ہو اور پیشاب رکتا بھی ہے, تو یہ جو ساری سلطنت پہ تم ناز کر رہے ہو تو اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ کے پیشاب کے بند ہونے پر پوری سلطنت تم نے قربان کر دی ہے, تو اللہ کی کتنی نعمتیں تمہارے ساتھ وابستہ ہیں. میں اس طرف تمہیں توجہ دلانا چاہتا تھا. تو غرض یہ کہ اللہ کی نعمتیں انسان کے جسم میں بھی ہیں, اللہ کی نعمتیں مالی اعتبار سے بھی ہیں, اولاد کے اعتبار سے ہیں. تو ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. نعمت کی قدردانی دو قسم کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک تو ہم اللہ کا شکر زبانی اعتبار سے بھی بجا لائیں, دوسرے کہ اللہ کا شکر اللہ کی پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہے. اصل شکر گزاری تو یہی ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق لگا دے, یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں شکر گزار بندہ بنائے اور قرآن پاک کی ان تعلیمات اور قرآن پاک کی ان دروس کے ذریعے سے عبرت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے, لغزشوں سے, کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں حافظ قرآن بنائیے, عامل قرآن بنائیے, قرآن پر عمل کرنے والا بنائیے. اے اللہ ہم سب کو عامل حامل بالقرآن بنا دیجئے, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیے. الہ العالمین ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیجئے, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو ختم فرما دیجیے. الہ العالمین ہمارے سننے سنانے کو بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے, قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے, زندگیوں میں برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما دیجیے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.